आगे फरमाया, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. پیچھے نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو نعمتیں عطا کرے گا اس کا تذکرہ فرما کے اب یہاں جہنمیوں کی بات ہے اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے تو وہاں ان کو پھر اللہ کی مقرر کردہ جگہ میں داخل ہونا پڑے گا. تین ان کے جرم اس آیت میں ہمیں دکھتے ہیں. پہلی چیز کفر, دوسری بات کذبوا بآیاتنا, آیتوں کی تکذیب, اور تیسری چیز ہے لقاء الآخرہ, آخرت کی ملاقات. اگر دیکھا جائے تو کفر انکار کا نام ہے, کفرہ چھپانے کو کہتے ہیں, کافر چھپانے والا, کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ دانے کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا دیتا ہے, ناشکرا ہوتا ہے. اسی لیے پھر کفر ناشکری کے لیے بھی آتا ہے. ان لوگوں کا کفر کیا تھا؟ کہ اللہ کی دنیا میں رہے لیکن اللہ ہی کے حکموں کا نہ مانا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود غرضانہ رویہ تھا ان کا, کہ جو اپنے لیے لینا پسند کیا لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیا. دوسری چیز کذبوا بآیاتنا, آیتوں کی تکذیب دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کے کلام کی آیتیں, شرعی آیات, اس کو نہ ماننا, قابل عمل نہ سمجھنا, اس پہ ایمان نہ لانا, اس کو آگے نہ بڑھانا, اس کو مشکل سمجھنا, اس کو پرانے دور کی کہانیاں کہنا, یہ ساری تکذیب ہوتی ہے. اور کذبوا بآیاتنا میں دوسری تکذیب ہوتی ہے کونی آیات کی تکذیب. کونی آیات کیا ہیں؟ کائنات میں پھیلی ہوئی, صبح شام رات دن سب کچھ دیکھتے ہیں کہ دینے والا رب ہے لیکن مانتے نہیں. یہ ان کا جرم تھا, اندھے بہرے بن کے رہیں گے اس دنیا میں, یہ نعمتیں ان کو اللہ کا قرب نہیں دیتی. اور تیسری چیز ولقاء الآخرہ, اور آخرت کی ملاقات. یہاں لگتا ہے ایسے کہ ملنا آخرت سے ہے, حالانکہ آخرت ملنے کا موقع ہے. ملاقاتیں ہوں گی وہاں, کس کی؟ اللہ سے ملاقات, جنت سے ملاقات, اگلے پچھلوں سے ملاقاتیں, نبیوں سے, انبیاء کرام سے. مختلف لوگ اس دن آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, ملاقات کریں گے. فرمایا انہوں نے اس کی ملاقات کو جھوٹا قرار دیا. مکہ والے اللہ کے نبی کو آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ جو وعدے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, ابھی تک تو یہ پورے نہیں ہوئے. اتنے ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہیں, کوئی ان میں سے تو واپس نہیں آیا یا ہم ان کو ملے نہیں, تو یہ باقی وعدے کب پورے ہوں گے؟ تو گویا کہ آخرت کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے, ان کے دل نہیں مانتے تھے کہ واقعی آخرت آنے والی ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی ملاقاتیں ان سے کرائے گا. یہ بھی ایک لقاء الآخرہ میں آتا ہے, یعنی اس دن انسان اپنے اعمال ناموں سے ملاقات کریں گے. اسی طرح روحیں جسموں سے ملاقات کریں گی. قرآن پاک کی 30ویں بارے کی ایک آیت میں آتا ہے وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ, یعنی جب نفس ملا دیے جائیں گے. زوج, زوج اسی سے ہے نا, متزوج شادی شدہ کو کہتے ہیں عربی میں, زوجہ بیوی کو کہتے ہیں. یعنی اس دن ملاقاتیں ہوں گی. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, یعنی اللہ کی گرفت میں رہیں گے, کوئی چیز ان کو اس سے روک نہ سکے گی. ایسے لوگ جہنم کا لقمہ بنیں گے. تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ کہ اپنے لیے دنیا میں ہی راستہ منتخب کرنا ہے, کہاں چل رہی ہوں, کہاں پہنچوں گی, اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اب ایک خوبصورت آیت جس میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات ہے. فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, پس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. آسمانوں اور زمین میں حمد اسی کو لائق ہے. اسی طرح پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی تسبیح کرو. اور کیا خوبی اس مالک کی؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے. یہ تین آیات, ان کے پیچھے کچھ تفصیل آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد کی بات کی. حکم دیا کہ پس تم صبح و شام اللہ کی حمد کرو, تعریف کرو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے اس کو تم ریکگنائز کرو. صبح ہو تو رب کے نام سے ہو اور شام ہو تو رب کے نام سے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات کے لیے مقرر کردہ تسبیح اور تمہید ہے. یعنی اللہ نے خود حکم دیا کہ میری تعریف کرو. بندوں کی رہنمائی ہے ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں اور اس کے کمال قدرت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں. شام کا وقت رات کی تاریکی کے آنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اسی طرح صبح کا وقت دن کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے. اور عشاء کی نماز شدت تاریکی کا وقت اور ظہر خوب روشن ہونے کا وقت. گویا کہ اللہ ہی کی ذات وہ پاک ذات ہے جو ان سب کی خالق ہے, جس نے مختلف اوقات رکھے, سورج چاند کے مختلف نمونے ہمارے سامنے رکھ دیے, کہا تم اب اسی کو کرو, یہ کام تمہیں فائدہ دیں گے اور تم واقعی اس سے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے قابل پاؤ گے اگر تم ان وقتوں کو اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کرو گے. بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد جہاں نماز ہے, اور دونوں آیات میں پانچ نمازوں کے اوقات ہے. کیسے؟ دیکھیے, تم سونا, اس میں مغرب اور عشاء ہے. مسا, میم سین یا, شام اور رات کو کہتے ہیں. ام سی تو کا لفظ آتا ہے صبح شام کی دعاؤں میں, یا ام سا, اس نے صبح کی یا اس نے رات کی. اسی طرح تصبح ہون میں نماز فجر ہے, اور اشیجن سہ پہر, اس میں عصر ہے, اور تزخیرون میں نماز ظہر آتی ہے. ایک روایت ابو داؤد کی ہے, اس کی سند کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں, لیکن ان دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ اس سے انسان کی رات دن میں ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. طبرانی اور ابن سنی کی بھی یہ روایت ہے کہ جس نے صبح و شام کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. یاد رکھیے, کوتاہیاں معاف ہوں گی, فرض نہیں معاف ہوں گے. تو لہٰذا اوقات بڑے خوبصورت ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کرنی ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی جب ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کیے گئے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کے ساتھ وقت بھی بدل دیے. دنیا میں ایک حصے میں رات ہے تو دوسرے میں صبح ہے. ایک جگہ دن 7-8 گھنٹے کا ہے تو دوسری جگہ وہ 15-20 گھنٹے کا بھی ہے. ایک جگہ روزہ جو ہے وہ چند گھنٹے کا ہے اور دوسری جگہ آلموسٹ 15-20 بلکہ 20-22 گھنٹے کا روزہ کبھی کبھی بن جاتا ہے. یہ سب کیا بتاتا ہے؟ کہ ہر موسم میں اللہ کی عبادت کرو, اور اس چیز کا یقین رکھو کہ یہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے. پھر یہاں ان وقتوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مشرکین کے کچھ عقائد کو بھی باطل کرنا تھا. مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا, کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سارا اس کائنات کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے, اس لیے اس نے کچھ اختیارات دوسروں کو بھی دے دیے اور ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو حکم ہوا کہ نہیں, وَلَهُ الْحَمْدُ, ساری تعریفیں اسی کی ہیں, تسبیح اس کی, تعریفیں اس کی. اسی طرح کچھ قومیں سورج کی عبادت کرتی تھیں تو اس لیے ان کو منع کیا. آگے آپ پڑھیں گے ملکہ سبا کا ایک قصہ آئے گا, تو اس نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی. آپ دیکھیے کہ سورج کی شعائیں جب آتی ہیں نا تو ایک نیا دن سامنے آتا ہے. سورج نہ نکلے, بادل چھائے ہوں تو ایک عجیب سی سستی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کیسے مختلف موسموں میں اپنی یاد کرواتا ہے. سورج آئے کہ نہ آئے, چاند آئے کہ نہ آئے, بادل ہوں کہ نہ ہوں, تم ہر حال میں, ہر موڈ میں, ہر وقت میں اپنے رب کو یاد کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ خوشی ملتی تو کہتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے ساتھ نیکیاں تکمیل کو پاتی ہیں, یا جس کی نعمت کے ساتھ نیکیاں مکمل ہوتی ہیں. کوئی غم پہنچتا تو کہتے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشیوں میں تو اللہ کا شکر ہے, غم میں الحمد کیوں؟ سوچیے ذرا, ایک تو غم ملا, تکلیف ملی, اور پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ڈھونڈیں گے جو آپٹمسٹک ہوں گے, جو روشن پہلو دیکھنے والے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بھی تو زیادہ تکلیف آ سکتی تھی نا, کم تکلیف آئی. اس پہ تعریف ہے کہ اللہ شکر ہے اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض نعمتوں کو پانے کے لیے تکلیف سے گزرنا لازمی ہوتا ہے. مصاحب دیکھیے کہ جو ہدایت ملتی ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے نا, لیکن ہدایت آرام سے نہیں ملتی. تو جب بندہ اللہ کی تعریف غم میں کرتا ہے تو گویا کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو دیتا ہے وہی لیتا ہے, آج لے لیا ہے کل دے گا بھی وہی, آج بھی اسی سے امیدوار ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, تجھ سے دعا مانگ کے میرے رب میں کبھی محروم نہیں رہا. پھر اسی طرح ایک اور خیر بھی ہوتی ہے غموں میں, اور وہ کیا کہ کچھ چیزیں خوشیوں میں انسان کو سمجھ نہیں آتی, اس کے لیے غم سے گزرنا لازمی ہے. تو ان حقیقتوں کے کھلنے پہ اور آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹیوں کے اترنے پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پھر اسی طرح تکلیفیں بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. تو غم میں الحمدللہ کہنا کیا ہے کہ اللہ یہ غم آیا تو ہے لیکن مجھے امید ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہوگا. جیسے بیمار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے, لا بأس طہور انشاءاللہ, غم نہ کرو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. تو بات یہی ہے کہ مومن کے لیے خیر ہے, خیر میں بھی خیر ہے اور شر میں بھی خیر ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی تعریف کرے گا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. غم دیا تو رب نے ہی ہے نا. دیکھیے اپنوں کے دیے ہوئے غم بھی اچھے لگتے ہیں. ماں بچے کے لیے کتنے غم سہتی ہے, کتنے درد سہتی ہے, کتنی تکلیفوں سے گزر کے ایک بچے کو پالتی ہے, لیکن ساتھ خوشی بھی محسوس کرتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. لیکن ہم واقعی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو خوشی اور غم کا تعلق کیجیے. پھر جب غم میں ہم رب کی تعریف کریں گے نا تو خوشیوں کے آنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ جو کہا یخرج الحی من المیجی ویخرج المیجی من الحی, مثلاً انڈے کو مرغی سے نکالا, پھر مرغی کو انڈے سے نکالا, انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے, مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے. کتنی تخلیقات ہیں نا اس کی. اور اسی طرح نکالے گا کل کیسے, کذالک تخرجون, قبروں سے زندہ کرے گا. یہ اس کی ذات ہے جو انسان کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس دنیا میں لاتی ہے. اور اس دنیا میں جب دل لگ جاتا ہے تو پھر یہاں سے واپسی کا سفر آ جاتا ہے. تو یہ تھا سبق, اور پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے, توحید, رب کے بن جاؤ, تم اس کے وہ تمہارا. تم اس کے نہیں بنو گے تو کیا ہوگا, سب کچھ تو اس کا پہلے ہی ہے. پھر اب دیکھیے یخرج الحی میں ایک یہ بھی آتا ہے, کافروں کے گھر میں اسلام والی اولادیں آ جاتی ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں بچے. इसी तरह एक खबर थी कि तंजानिया का एक काफिर कपल था, नॉन मुस्लिम, तो उनके घर में बेटा पैदा हुआ और 1.5 ईयर की उम्र में कुरान पढ़ता था, दर्स देता, कई लोगों को मुसलमान किया। सो ये उसकी शान है, कहाँ किसको पैदा करे, कहाँ नूह के घर में उसके बेटे को पैदा कर दे जो इस्लाम नहीं लाया, और कहाँ आज़र के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर मौके पे, हर लम्हे अपनी इबादत में रखे और हम अल्लाह ताला के हुक्मों को मानते हुए दुनिया से जाएं। हमारी सुबह रब के नाम की, हमारी शाम रब के नाम की। अब देखिए कि जो बंदा सुबह शाम रब की तारीफ़ करेगा, क्या वो फिर नाशुक्री करेगा, नाफरमानी करके सोएगा? उसकी सुबह कुछ गुनाहों के प्लान्स के साथ होगी, या वो गुनाह करके सुख चैन की नींद सोएगा? तो गोया कि ये कलेमात इंसान को फिर गुनाहों से भी रोक लेते हैं, और अल्लाह करे कि हमारा अमल ऐसा ही बन जाए कि जो बात जुबान से कहें फिर वो हमारे अमल से भी दिखने लगे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।